حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. سب کہے ماشاءاللہ. رنگ لائے گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے سلے گلا چوم جائیں, کہہ کے سلے گلا چوم جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے سلے گلا چوم جائیں, کہہ کے سلے گلا چوم جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب حضور کا عالم عطا گو, جب حضور کا عالم عطا گو, ان کو افسانہ غم سنائیں, ان کو افسانہ غم سنائیں. جب حضور کا عالم عطا گو, جب حضور کا عالم عطا گو, ان کو افسانہ غم سنائیں, ان کو افسانہ غم سنائیں. جب نظر آگے وہ سبز گنبد, کہہ کے سلے گلا جھوم جائیں, کہہ کے سلے گلا جھوم جائیں. اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس, اب نہ جانا گو گھر ہم کو واپس, چپ کے چپ کے مانگے دعائیں, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. جب حضور کا عالم عطا گو, ان کو افسانہ غم سنائیں, ان کو افسانہ غم سنائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائیں, جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائیں, جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت, دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت, جتنے عالم کو تجھ پر لوٹائیں, جتنے عالم کو تجھ پر لوٹائیں, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, تیرا درد محبت سنائیں, تیرا درد محبت سنائیں, تیرا درد محبت سنا کر, تیرا درد محبت سنا کر, سارے عالم کو مجنوں بنائیں, سارے عالم کو مجنوں بنائیں, سارے عالم کو مجنوں بنا کر, سارے عالم کو مجنوں بنا کر, میرے مولا تیرے گیت گائیں, میرے مولا تیرے گیت گائیں, سارے عالم کو مجنوں بنا کر, میرے مولا تیرے گیت گائیں, میرے مولا تیرے گیت گائیں, لذت قرب پا کر تیری غم, لذت قرب پا کر تیری غم, لذت دو جہاں بھول جائیں, لذت دو جہاں بھول جائیں, لذت قرب پا کر تیری غم, لذت دو جگہ بھول جائیں, لذت دو جگہ بھول جائیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جو مکتا ہے, در بدر ڈھونڈتا گئے یہ اختر, در بدر ڈھونڈتا گئے یہ اختر, اہل درد محبت کو پائیں, اہل درد محبت کو پائیں, در بدر ڈھونڈتا گئے یہ اختر, اہل درد محبت کو پائیں, اہل درد محبت کو پائیں.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى اما بعد, پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اذان و اقامت کی سنتیں, اذان و اقامت کی سنتیں. نمبر ایک, اذان و اقامت قبل روح کہنا سنت ہے, اذان و اقامت قبل روح کہنا سنت ہے. نمبر دو, اذان کے الفاظ ٹہر ٹہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنا سنت ہے, اذان کے الفاظ ٹہر ٹہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنا سنت ہے. نمبر تین, اذان میں حی علی الصلاہ حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے, لیکن سینہ اور قدم قبل رخ ہی رہیں. اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے, لیکن سینہ اور قدم قبل رخ ہی رہیں. نمبر چار, جب مؤذن سے اذان کے کلمات سنیں تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہتے جائیں, اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے. جب مؤذن سے اذان کے کلمات سنے تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہتے جائیں, اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے. نمبر پانچ, فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہا جائے گا, فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جواب میں صدقت و بررت کہا جائے گا. نمبر چھ, اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا, لیکن قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے گا, اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دیا جائے گا، لیکن قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے۔ آداب المعاشرت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، بڑوں کے لیے آداب، بڑوں کے لیے آداب۔ اب دو چار آداب ایسے بھی بتلاتا ہوں جن کا لحاظ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ رکھنا مناسب یا واجب ہے۔ ادب، بڑوں کو بھی بہت نازک مزاج نہ ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی بہت نازک مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بعد بعد میں بگڑا کرے۔ یہ یقینی بات ہے کہ جیسے دوسرے تم سے بے تمیزی کرتے ہیں، تم اگر اپنے سے بڑوں کے ساتھ رہو سہو تو تم سے بھی بہت سی بے تمیزیاں ہوا کرے۔ یہ سمجھ کر کچھ تسامو بھی کیا کرو، اور ایک بار نرمی سے سمجھا دو۔ جب اس سے کام نہ چلے تو مخاطب کی مصلحت کی نیت سے تندی و درشتی کا بھی مذائقہ نہیں، لیکن اگر تم نے بالکل تحمل نہ کیا تو صبر کی فضیلت سے ہمیشہ محروم رہے، اور جب تم کو خدا نے بڑا بنایا ہے تو ہر طرح کے لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے۔ اس میں مختلف طبائع، مختلف عقول کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی تاریخ میں سب یکساں کیسے ہو جائیں گے؟ یہ حدیث قابل یاد رکھنے کے ہیں، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ ترجمہ ہے کہ وہ مومن جو لوگوں میں رہتا ہے اور ان کی طرف سے تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس مومن سے جو ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ، موعظ اختر نمبر 2، قرآن پاک کی روشنی میں دینی خدام کے غموں کی تسلی۔ کچھ واعظ پہلے پڑھا جا چکا ہے، اس کے آگے سے پڑھ رہا ہوں۔ لہذا کسی دشمن کی مخالفت اور اسباب تشویش سے دینی خادموں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب چاند چودھویں رات کو بدر کامل ہو جاتا ہے تو کتے زیادہ بھونکتے ہیں، اور یہ منظر دیکھنا ہو تو کسی گاؤں میں دیکھیے جہاں بجلی کی روشنی نہیں ہوتی، اس لیے ساری رات کتے بھونکتے ہوئے سنائی دیں گے۔ تو مولانا فرماتے ہیں، کیا کتوں کے بھونکنے سے چاند اپنی رفتار کو بدل لیتا ہے؟ اسی طرح اولیاء اللہ جب ترقیات ظاہری و باطنی سے چاند کی طرح کامل ہو جاتے ہیں تو ان کے دشمن اور حاسدین بوجہ حسد کے کتوں کی طرح بھونکنے لگتے ہیں۔ تو جس طرح چاند کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار پر قائم رہتا ہے، اسی طرح دین کے خادموں کو چاہیے کہ وہ بھی حاسدین کی پرواہ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ کوئی ان کو برا بھلا کہے تو وہ بھی ان کو کتے کی طرح سمجھنے لگے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی طرف پرواہ نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا آپ کو جو بھونکنا ہے بھونکتے رہے، ہم آپ کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ اس طرح اپنے ہم نے حقارت کر لی، حقیر سمجھ لیا دوسرے کو۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم دھیان نہیں دیتا چاند، اس طرح ہمیں دھیان نہیں دینا۔ اسی طرح اولیاء اللہ جب ترقیات ظاہری و باطنی سے چاند کی طرح کامل ہو جاتے ہیں تو ان کے دشمن اور حاسدین بوجہ حسد کے کتوں کی طرح بھونکنے لگتے ہیں۔ تو جس طرح چاند کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار پر قائم رہتا ہے، اسی طرح دین کے خادموں کو چاہیے کہ وہ بھی حاسدین کی پرواہ نہ کریں، اپنے کام میں لگے رہیں اور اولیاء کی محبت کو اور اللہ کی محبت کو نشر کرتے رہیں، اور ان دشمنوں کو اپنی تربیت کے لیے مفید سمجھیں۔ اور ایک دوسری مثال یہ ہے کہ عقاب مخالف ہواؤں میں تیز اڑتا ہے، ہلکی اور نرم سیر ہواؤں میں اس کی پرواز میں تیزی اور بلندی نہیں آتی۔ ہوا جتنی مخالف ہوتی ہے عقاب اتنا ہی زیادہ تیز اور اونچا اڑتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء روحانی طور پر عقاب ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ان کو زیادہ تیز اور اونچا اڑانے کے لیے تکمینی انتظام ہے۔ دشمنی اور مخالفت کی ہواؤں میں انبیاء اور اولیاء کی روحانی پرواز اور زیادہ تیز اور بلند ہو جاتی ہے اور ان سے دین کا عظیم الشان کام لیا جاتا ہے۔ خدا میں دین کے لیے اہم مشورہ۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ 12 بجے کے بعد گھڑی دیکھتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گھڑی 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 مت دیکھو۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غم ہوتا تھا کہ آدھی رات کے بعد 12 بجے مضامین وارد ہوتے ہیں اور اسی وقت یہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو فرماتے تھے، داستان عشق کی ہم کس کو سنائے آخر، داستان عشق کی ہم کس کو سنائے آخر، جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے۔ حضرت بڑے درد سے یہ شعر پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت مجھ پر جوانی کی نیند تھی، لیکن میں نے کبھی اپنے کو فیل نہیں ہونے دیا۔ میں بھی اتنا ہی جاگتا تھا جتنا حضرت جاگتے تھے۔ حضرت 1 بجے تک جاگتے تھے تو میں بھی 1 بجے تک جاگتا تھا۔ ان کے پاس رہ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم زمین پر نہیں ہیں بلکہ عرش اعظم پر مولا کریم کے پاس ہیں۔ حضرت کے پاس رہتے ہوئے یہ کیفیت محسوس ہوتی تھی، حضرت کی ایسی نسبت تھی۔ دیوبند کے صدر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے کسی بزرگ کی نسبت ان سے اونچی نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے ایک حاسد عالم سے مدارات اور نرمی و محبت کا برتاؤ نہ کیا، اور یہ مسجد کا امام بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں اور اس کے ماننے والے بھی ہیں، یہ ادھر ادھر میرے خلاف لوگوں کے کان میں کچھ پھونک دے گا، بندوں کو مجھ سے نفرت دلا دے گا اور میں اللہ کی محبت نہیں سکھا سکوں گا۔ اس شخص کو پان اور سگریٹ کی بھی عادت تھی۔ میں اپنی آنکھوں کا چشم دید واقعہ بتاتا ہوں۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، اس عالم کو بلایا، دفع شر کے لیے مولانا نے ان کے لیے سگریٹ اور پان منگوایا۔ دفع شر کے لیے مولانا نے ان کے لیے سگریٹ اور پان منگوایا۔ مسئلہ معلوم کر لو، دفع شر کے لیے یہ سب کچھ کرنا کیسا ہے؟ مولانا سگریٹ نہیں پیتے تھے بلکہ ایسوں کو دفع شر کے لیے سگریٹ منگا دیتے تھے اور پان منگوا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت نے دیکھا کہ اس مولانا کا پاجامہ پھٹا ہوا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ دکان لے گئے۔ دکان پر پہنچ کر کپڑا خریدا، کپڑا مولانا کو ہدیہ دیا کہ آپ دوسرا پاجامہ سلوا لیجئے۔ حضرت نے مولانا کو اتنا ہدیہ تحفہ دیا اور اس کو لینے دینے سے اتنا مست کر دیا کہ وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر جگہ گیت گانے لگا۔ پہلے تو وہ کچھ کھچے کھچے سے رہتے تھے، اب حضرت کسی کے ذریعے سے اس عالم کے پاس رکشہ بھجوا کر اپنے پاس بلاتے تھے اور کہتے تھے یہ پان کھائیے، اور اپنے اشعار بھی سناتے تھے، جس پر وہ مولانا عالم بھی داد دینے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت نے اس عالم کو کافی حد تک اللہ والا بنا دیا۔ پھر وہ بالکل حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ہو گئے۔ لیکن شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی برس تک پاپڑ بیلے اور بہت مجاہدہ کیا۔ اس عالم کو مسخر کرنے کے لیے حضرت نے بہت نزول کیا اور اپنے کو بالکل مٹا دیا تھا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم نقل نہیں کریں گے کہ ہمارا دوست ہے، اس کو اس چیز کی بری عادت ہے، اس کو دین کے قریب کرنے کے لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت والد صاحب واقعہ سناتے ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بدکاروں کی جگہ پر جا کر بیان کرنے کے لیے پہنچے۔ تو یہ بڑوں کی باتیں ہیں، ہم ان کی نقل نہیں کریں گے۔ میں نے ان سے یہ سبق لیا کہ اگر حضرت اللہ کے لیے اپنے کو اتنا نہ مٹاتے اور ان کو تحفہ و ہدیہ نہ بھجواتے تو حضرت کو دین سکھانا مشکل ہو جاتا۔ بقول سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو تمہاری شکایت کر رہا ہو اس کو لڈو کھلا دو تاکہ اس کے منہ سے جو گالیاں نکلیں وہ بھی میٹھی میٹھی ہوں۔ میں نے یہ سبق لیا اور اپنے دوستوں کو یہی سبق سکھاتا ہوں، کیونکہ میں نے جو سبق بڑی مشکلوں سے حاصل کیا میرے بزرگوں کو اور خاص احباب کو معلوم ہے۔ میری زندگی شیخ کے پاس ایسے مجاہدات اور مشکلات سے گزری ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سبق لیا اور اپنے دوستوں کو یہی سکھاتا ہوں، کیونکہ جو سبق بڑی مشکل سے حاصل کیا میرے بزرگوں کو اور خاص احباب کو معلوم ہے میری زندگی شیخ کے پاس ایسے مجاہدات اور مشکلات سے گزری ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنگل میں میرا شیخ رہا، وہاں نہ لیٹرین، نہ حمام اور نہ غسل خانہ تھا۔ تالاب میں نہانا اور وضو کرنا، تالاب میں ہر طرف صاف بچھو نظر آتے تھے۔ ایسی زندگی گزاری، کوئی لیٹرین اور غسل خانہ نہ تھا بلکہ یخ پانی تھا۔ سردیوں میں تالاب میں غوطہ مارا تو ایسا لگتا تھا کہ بچھو نے کاٹ لیا۔ دو منٹ کے لیے ایسا لگتا کہ بے ہوش ہو گئے، اور بڑی بڑی جونکیں الگ سے لپٹ رہی ہیں، ان کو بھی ایک پیر سے بھگا رہے ہیں۔ اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے، اب کہاں جائیں؟ کیونکہ دور دور تک کوئی لیٹرین نہیں تھا، حاجت کے لیے کھیتوں میں جا رہے ہیں۔ اوپر سے بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ سیلاب آیا تو ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آیا، اور سردیوں میں ایسی ٹھنڈ تھی کہ بس کیا کہوں۔ سوچتا ہوں کہ ہمارے وہ دن کیسے گزرے ہمارے دن۔ اللہ کا شکر ہے، لیکن میرے شیخ کی آہ پھونکا اور ان کا نعرہ ہے اللہ، جب وہ اللہ کہتے تھے تو سب غم دور ہو جاتا تھا۔ یہ ایک مجاہدات ہیں۔ دوسرا جو حضرت والا کو ستایا گیا وہ الگ مجاہدے ہیں۔ میں نے اپنے ان تین بزرگوں یعنی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب، مولانا شاہ عبد الغنی صاحب اور مولانا شاہ برہ الحق صاحب دامت برکاتہم سے یہی سیکھا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں سے نیک گمان رکھو، جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں سے نیک گمان رکھو۔ بعض وقت کسی اللہ والے پر غلبہ تشکر ہو جاتا ہے، مثلا کسی کی موٹر دیکھی اور کہا کہ اللہ نے اس سے شاندار موٹر ہم کو دی ہے۔ یہ بندہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے جو معذور ہے مگر تقلید کے قابل نہیں ہے، بس یہ غلبہ حال ہے۔ اس کو یہ مصلحت پیش نظر نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، ان کو معذور سمجھو، لیکن اپنی ان سے بنائے رکھو اور ان سے دعائیں لیتے رہو، لیکن بشرطے کہ وہ کسی بزرگ سے مستند ہو اور صاحب اجازت و خلافت بھی ہوں اور ان کے بہت سے متعلقین بھی ہوں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے نیک گمان رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ان پر کوئی غلبہ حال طاری ہے جس سے ہماری مصلحت اس وقت ان کو مستحضر نہیں رہی، اللہ کی طرف ان کو غلبہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میرے پاس اتنے آدمی ہیں، میری اتنی تصنیف ہے، میرے پاس ایسی موٹر ہے، میرے پاس ایسی عمارت ہے، تو گویا اس کو تشکر کا غلبہ سمجھو اور نیک گمان رکھو۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی صاحب نسبت کی طرف برا گمان مت رکھو، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مگر بعض کے ساتھ تھوڑا سا غلبہ حال کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے وہ معذور ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی ہی چیز نظر آ رہی ہے۔ بعض ایسے بزرگ ہیں جن کو اپنی ہی چیز نظر آتی ہے، چاہے دوسرے کے پاس لاکھ صفت ہوں انہیں نظر ہی نہیں آتی، وہ اس مقام پر ہیں، حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ لیکن ان سے اونچا مقام اس کا ہے جو اس طرح سے رہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، دوسروں کی دل آزاری نہ کرے اور ہر چیز کا لحاظ رکھے۔ ہم نے جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی، کیا کہیں، بس آہ، مجال نہیں کہ منہ سے ایسی کوئی بات نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ دین پر عمل کرتے وقت کسی کا دل ٹوٹتا ہے، تو فرمایا حضرت والا فرماتے تھے کہ دین شکنی نہ ہونی چاہیے، چاہے اس صورت میں کسی کی قلب شکنی ہو جائے، لیکن دل کوئی کہے کہ ہمارے یہاں سوئم میں آپ آ جائیں، ہم تو نہیں آئیں گے، شریعت نے منع کیا ہے، اب وہ رونا شروع کرتے کہ ہمارا دل ٹوٹ گیا۔ تو آپ تو کتاب میں تو آپ کے شیخ یہ لکھتے ہیں کہ بعض اللہ والے، ہم نے ان بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے کہ جو ایسی بات بھی نہیں کہتے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، یعنی عام بول چال میں کوئی معاملات میں ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، ورنہ پہلے شریعت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، بزرگوں کا عمل ہے، پھر رشتے داریاں وغیرہ سب کچھ ہے۔ بس مجال نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہمارا پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، ابھی کچھ دن پہلے ہی دوبارہ تقاضا ہو رہا ہے واقعہ سنانے کا، کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ بار بار سمجھاتی کہتی تھی کہ نہیں اسلام چھوڑو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. ایک دفعہ ان کی والدہ کو پتا چلا کہ اسلام میں والدین کے بڑے حقوق ہیں، اور اسلام نے مسلمانوں کو یہی سکھایا ہے کہ والدین کی ہر بات ماننی ہے، جو وہ کہیں وہ بات مان لو. تو ان کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آج سے کھانا کھانا چھوڑ رہی ہوں، اب جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑو گے اور دوبارہ بت پرستی کی طرف نہیں آؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی اور لوگ کہیں گے سعد نے اپنی ماں کا قتل کر دیا، سعد نے اپنی ماں کو مار دیا. سزر سعد کی والدہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، اب طبیعت خراب ہوتی رہی. وہ اپنی والدہ کے پاس آئے کہا اماں تمہاری مرضی ہے کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. اگر میں اسلام نہیں چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 جانیں دی اور وہ 100 جانیں ایک ایک کر کے نکلتی چلی گئی، تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. اب آپ کی مرضی ہے آپ کھانا کھائیے، آپ کی مرضی آپ کھانا نہ کھائیے. یہ واقعہ تفسیر معرفہ قرآن میں لکھا ہے. تو میرے دوستوں ساتھیوں دیکھیے والدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں چاہے آپ کا انتقال ہو جائے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کہ ساتھ یہ تم نے کیا کر دیا. اور یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ والدہ کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا اور میرے بارے میں ایسا جملہ کہہ رہا ہے کہ 100 دفعہ تیری جان نکل جائے، 100 دفعہ آپ کی دوبارہ 100 زندگیاں مل جائیں، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اس وقت ہے جبکہ اسلام کا قانون نہ ٹوٹ رہا ہو، چاہے چھوٹا قانون بھی کیوں نہ ہو، یا چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. ہم نے جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی کیا کہیں، بس آہ مجال نہیں کہ منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ پر فدا ہیں، میں ہی ان کا محبوب ہوں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ پر فدا ہیں، میں ہی ان کا محبوب ہوں. اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے ہیں. پھر ایک مفتی صاحب نے اور ایک اور ہمارے گھر کی خاتون نے بتایا کہ حدیث شریف بھی یہی ہے کہ ہر ایک صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے ہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ پر فدا ہیں، میں ہی ان کا محبوب ہوں. حضرت ہر شخص پر جان چھڑکتے تھے. دہلی سے کوئی شخص ان کے پاس پہنچا، فوراً فرمایا کہ حلوہ پوری لاؤ، لڈو کھلاؤ. اتنا خرچ کرتے تھے اور چپکے سے ہدیہ بھی دیتے تھے. کبھی کوئی غریب مولوی آ گیا تو چپکے سے اس کی جیب میں پیسہ ڈال دیتے تھے کہ دیکھو بھائی ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، جلدی سے ہوٹل سے کھانا کھا کر آ جاؤ. ایک زمانہ ایسا بھی تھا، اب الہ آباد میں حضرت کے پاس انتظام ہے. یہ سب میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا جو آپ کو پیش کر رہا ہوں. حدیث پاک التودد الی الناس نصف التودد الی الناس پر ہمیشہ نظر رکھو. پیش نہیں لگاؤ مسئلہ تو نہیں. حدیث پاک التودد الی الناس بہقی پر ہمیشہ نظر رکھو، جس کے معنی ہے کہ دل نہ چاہے پھر بھی لوگوں سے محبت کرو. یا موجود علماء عربی قواعد جانتے ہیں، التودد باب تفاعل ہے جس کے اندر تکلف ہے، یعنی دل نہیں چاہتا اور مناسبت بھی نہیں، دل آزاری بھی ہو رہی ہے. چاہے اس کا یہ حال غلبہ حالی سے کیوں نہ ہو، اذیت تو پہنچتی ہے. آدمی کا دل کچھ کٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بتکلف دین کی خاطر ان سے محبت کریں گے پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی دعائیں ملیں گی، ان کے متعلقین بھی ہم سے جڑے رہیں گے، ان کا متعلق بھی ہمارے پاس آ جائے تو اس پر بھی فدا ہو جائیں گے کہ یہ چائے پی لو، یہ کافی پی لو اور سب خیریت ہے نا، انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپس میں محبت رہے گی، اس لیے ہر ایک سے محبت کرو. ان پہ کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان پہ کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام ہے محبت ہے جہاں تک پہنچے. آپ اللہ کی محبت کا اپنا مثبت کام کرتے رہیں، انشاءاللہ بزرگوں کی بھی نظر مل جائے گی اور ان کے متعلقین کی بھی نظر مل جائے گی اور جوڑ رہے گا. میں نے الہ آباد میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے معزز شخص روزانہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے سلام کرتے تھے۔ ایک دن گزر گئے، سلام نہیں کیا، حضرت نے دیکھ لیا، فوراً رکشہ بلوایا، ان کے پاس ایک میل دور گھر پر پہنچ گئے اور کہا، آج آپ نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، مجھے شبہ ہے کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں۔ وہ شخص رونے لگے اور کہا کہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت دیکھے، مگر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا آپ جیسا نہیں دیکھا۔ وہ خود رونے لگے۔ حضرت اتنی رعایت کرتے تھے کہ فوراً ایک میل دوڑے گئے کہ آج کیا بات ہے، آپ ملے نہیں، حالانکہ کہاں مولانا کی شخصیت، جن کے پاس بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فیکٹری کے مالک آتے تھے، مگر حضرت ہر مومن کو نہ جانے کیا سمجھتے تھے۔ مولانا کا شعر سنیے، ابھی یاد آ گیا، فرماتے ہیں، جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا۔ جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا۔ اس شعر کو نوٹ کر لینا، جو بھی مدرسہ چلائے اور دین کی دعوت کا کام کرے اسے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر محتمم اللہ والا اور دین کا خادم ایسا کر لے تو انشاءاللہ سارے راستے ہموار ہو جائیں گے، کیونکہ دوسرے پہلوؤں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہم کو یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، اس سے اور دشمنی بڑھتی ہے، اور زیادہ توڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے کچھ ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو یہ ہوگا، دیکھو ہمارے حضرت کے بارے میں یہ کچھ کہہ دیا۔ اس لیے اپنے بڑوں کا بھی خوب ادب کرو، چاہے وہ 10 کے پیر ہوں یا 1,00,000 کے پیر ہوں۔ اگر کوئی شخص 10 مریدوں کا بھی شیخ ہو، اس کا بھی اکرام کرو۔ ایسا کیوں؟ اس کی دلیل دیکھیے، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموه، کسی قوم کا معزز آ جائے تو اس کا احترام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے لیے بھی نبوت کی چادر بچھا دی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ بتلا دیا کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو دل بڑا رکھنا ہے، دل کا حوصلہ بلند رکھنا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ والوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ان کو کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی الزام نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اس سے تصوف کا ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صوفیہ کی نظر ہمیشہ مجاری قضاء پر ہوتی ہے، جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں۔ مجرا کی جمع مجارے، مجرا یعنی فیصلہ ہونے کی جگہ، تو مجاری قضاء پر ہوتی ہے، یعنی جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں۔ مجرا کی جمع مجارے، اللہ کے فیصلے عرش اعظم سے صادر ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں ينظر الى مجار القضاء، جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں نظر رکھتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل سلوک میں تحریر فرماتے ہیں کہ من ينظر الى مجار القضاء لا يفنی ایامہ بمخاصمۃ الناس، جن کی نظر اللہ کے مجاری قضاء، یعنی جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، پر ہوتی ہے، وہ مخلوق کے جھگڑوں میں اپنی زندگی کے دنوں کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ جو خلق میں پھنسا پھر وہ خالق کے لیے کہاں رہا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، یہ کتاب ایسی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج کے لیے ہی حضرت والا نے بیان فرمایا ہو، اور فرمایا کہ یہ صرف دین کے خادموں کے لیے نہیں ہے، جو بھی دین پر چلتا ہے اس کو تکلیفیں آتی ہیں، اس کے لیے یہی کتاب فائدہ مند ہے بہت۔ کیونکہ جو خلق میں پھنسا پھر وہ خالق کے لیے کہاں رہا، جو مخلوق میں پھنسا اس نے یوں کہا، میں بھی ایسا کروں گا، اس نے مجھے کیوں کہا، میں بھی اس کو کہوں گا۔ جو ان چکروں میں پھنسا تو اس کا دل تو مخلوق میں پھنس گیا، اب خالق کے قابل نہیں رہا۔ وہ تو کہتا ہے، کما قال یوسف علیہ الصلات والسلام لا تصریب علیکم اليوم، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جن سے وہ انتقام لینے پر قادر تھے، کیونکہ بادشاہ تھے اور بادشاہ ہر قسم کا انتقام لے سکتا ہے، جن سے وہ انتقام لینے پر قادر تھے، لیکن فرمایا، لا تصریب علیکم اليوم، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتے۔ اور یہ اپنے والد صاحب سے تفسیروں میں لکھا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں یہ تو تذکرہ کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن درمیان کی جو بات ہے کہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اپنے والد سے شکایت ہی نہیں کی، اور یہ کہہ دیا نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی کہ شیطان نے ہمارے درمیان باتیں کرا دی تھی، ویسے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتے، شیطان نے بیچ میں بہکا دیا تھا، سارے بھائیوں کی دشمنی کو ابلیس اور اس کی ذریات پر ڈال دیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ انہوں نے جملہ کیوں کہا کہ شیطان نے ہمارے اور تمہارے درمیان میں گڑبڑ کر دی تھی، حالانکہ خود ان بھائیوں نے کی تھی، لیکن آہ یہ پیغمبرانہ اخلاق دیکھیے، اپنے بھائیوں کو ندامت بھی نہیں ہونے دی کہ میرے بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، اور یہ جملہ کہہ دیا بھائی تم لوگوں نے تھوڑی کچھ کیا تھا، کمبخت شیطان نے کیا تھا، اور جن کی نظر اوپر نہیں ہے زمین پر دھرے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نہ نظر کرنے کی وجہ سے آسمان سے محروم ہیں، وہ سب کے سب یفنی ایامہ ہیں، یعنی ایسے شخص اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، فی خصومت الناس وفی مجادلتہم، ہر وقت وہ جھگڑتا رہتا ہے، اس نے یوں کہا تو میں یوں کہوں گا، اس کی ساری زندگی اسی میں ضائع ہو جاتی ہے، اور جن کی نظر عرش اعظم پر ہوتی ہے ان کو پتا چلتا ہے جس نے اذیت دی وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، اور جن کی نظر عرش اعظم پر ہوتی ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ جس نے اذیت دی وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی اذیت کی بات مجھ کو پہنچاتا ہے یا اذیت برا خط دکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب کونین آ گئی اور دولت کونین ملنے والی ہے، کونین کڑوا ہوتا ہے مگر ملیریا اسی سے اترتا ہے۔ فرمایا دین کے خادموں کو کبھی دوسروں سے تکلیف آتی ہے تاکہ ان کے قلب میں عجب و کبر کا ملیریا نہ چڑھ جائے، اور اگر چڑھا ہوا ہے تو اتر جائے، اس لیے بس ہر ایک سے محبت کرو۔ یہی ایک نسخہ اختر پیش کرتا ہے، ہر ایک کو یہ محسوس ہو کہ یہ مجھ پر فدا ہے اور اس محبت کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ معشوق بننے کی کوشش مت کرو، اس میں بہت زیادہ قید و پابندیاں ہیں کہ ناک کی اٹھان ایسی ہو، آنکھیں ایسی ہو، ناس کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، کان ایسے ہو، کمر اتنی ہو، سینہ ایسا ہو، عاشق بنو کہ جس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، معشوقیت چھوڑ دو، معشوقی سے توبہ کرو، عاشقی شروع کرو، اپنے سے یہ گمان نہ رکھو کہ میں بہت خوبیوں والا ہوں، معشوقیت میں بڑی شرائط ہے، عاشقی میں کوئی قید و بند نہیں، لنگڑا لولا کانا بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کانا ہو کر مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر ہم معشوق بننا چاہتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے معشوقیت کی شرائط آپ میں نہیں ہے۔ دوستوں عرض کرتا ہوں غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، فقیر کے یہ باتیں ایک زمانہ بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ 3 سال جوانی میں جلا بنا شخص مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا اور طبیہ کالج میں پڑھتا تھا، روزانہ عرصر سے رات 11 بجے تک وہاں جاتا تھا۔ اس کے بعد 15 سال اپنے شیخ پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگل میں، اور اس کے بعد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہوں، تو ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں جو فہم پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کے راستے کی سمجھ ہے جو بغیر اہل اللہ کی جوتیاں اٹھائے صرف کتابوں سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالی کے راستے کی سمجھ ہے جو بغیر اہل اللہ کی جوتیاں اٹھائے صرف کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو اس لیے میں نے چند باتیں پیش کر دی، دل کو بڑا رکھو، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کتنا بھی ستاتا رہے، آپ بالکل اس سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ جو وہاں سے ملنے والا ہے وہ لا مانعہ ہے، جو وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو آپ دینا چاہیں ساری دنیا اس کو روک نہیں سکتی، اور جس کو آپ نہ دیں گے اس کو کوئی دینے والا نہیں، تو پھر ہم کیوں ان کی باتوں میں الجھیں۔ بس یہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جسے دین کے لیے چنے اسے اخلاق بلند رکھنے چاہیے، مخلوق میں دل پھنسانے نہ دو، ہر ایک سے محبت کرو، دشمن کو بھی دوست بنانے کی کوشش کرو تاکہ اگر وہ دوست نہ بنے گا تو کم سے کم دشمن ہی چھوڑ دے گا۔ فرمایا دشمن کو بھی دوست بنانے کی کوشش کرو تاکہ اگر وہ دوست نہ بنے گا تو کم سے کم دشمن ہی چھوڑ دے گا۔ زبان کی سخت احتیاط کرو، کسی خاص سے بھی کبھی کچھ مت کہو کہ فلانے ایسے ہیں، کیونکہ پھر اس خاص کے بھی کچھ خاص ہوتے ہیں، وہ بات خاص ہی خاص میں عام ہو جائے گی۔ بھائی دیکھیں کوئی اپنے خاص کو کہتا ہے، بھائی آپ میرے بڑے خاص ہیں، لہٰذا آپ سے یہ بات کہتا ہوں، پھر وہ اپنے خاص سے کہتا ہے، پھر اس طرح خاص خاص ہوتے خبر عام ہو گئی، پھر اس کا ضرر پہنچ گیا، کتنے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے، پھر ستائیں گے، پریشان کریں گے، پھر دین کا کام کیسے ہوگا۔ اس لیے مثبت کام کیجئے اور اپنے اللہ پر نظر رکھو۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر کوئی 341 دفعہ پڑھے تو یہ دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے ہے کہ دشمن آپ پر غالب نہ ہو، اور دشمن ہو یا نہ ہو 341 مرتبہ پڑھو تاکہ حاسدین پہلے ہی سے ہی مغلوب ہو جائیں، لیکن اپنے شیخ سے ہر ایک مشورہ کر کے پھر پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب جو حضرت والا نے بیان کیا، یہ واز، یہ 1999 اور 72 1979 تین چار بیانات کا خلاصہ اور سب تشریح کے ساتھ ہے۔ دشمن حاسد یہی پسند کرتے ہیں کہ اس کو اتنی ترقی حاصل نہ ہو۔ بعض مرتبہ آدمی غیر شعوری طور پر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ مجھے حسد ہے۔ غیر شعوری طور پر یہ مرض پیدا ہوتا ہے، جس پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے رہا ہے تو تم اللہ کے فیصلے سے کیوں ناراض ہو۔ بس اس وقت کی مجلس میں میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت کا نچوڑ اور جوس آپ لوگوں کو پلا دیا ہے۔ مولانا میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں اپنے وقت کا کتب ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت یا غم آ جائے تو ایک دم تدبیر نہ کرو اور نہ تدبیر کے متعلق سوچو، اگر تدبیر کا خیال بھی آئے تو استغفار کرو، بلکہ پہلے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے اپنا غم کہہ دو اور اپنی تمام قوتوں کی اور اپنی تمام تدابیر کی نفی کر دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے اندر کوئی قوت نہیں، نہ میری تدبیر میں کوئی دم ہے، اصلی قوت آپ کی ہے، اگر آپ اپنی مدد میرے ساتھ کر دیں تو میری یہ مصیبت دور ہو جائے گی، اس کے بعد تدبیر کریں۔ علامہ شارانی فرماتے ہیں، اس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، اگرچہ یہ پہلے ہی تدبیر کر سکتا تھا لیکن اس نے نہ اپنا غم کسی سے ظاہر کیا نہ کوئی تدبیر کی، بلکہ میرے پاس آ کر مجھ سے اپنا غم کہہ رہا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، بس اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ جو شخص اپنی قوت کی نفی کرتا ہے، اللہ پھر اپنی قوت دکھاتا ہے اور اپنی مدد ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے غم دیتے ہیں، غم و مصیبت پر صبر کرنے پر نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اسی طرح مجاہدات کی تکلیف کے بعد اپنے قرب کی لذت چکھاتے ہیں۔ گزشتہ 2 دن اور 2 رات کی گھٹن اور سخت صدمے کے بعد جو ایک حاسد کی وجہ سے پیش آیا تھا، اس پر اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو زندگی بھر نصیب نہ ہوئی، جس کا اظہار آپ لوگوں پر کرتا ہوں۔ جہاں دونوں بسلیاں ملتی ہیں ان کے درمیان لطیفہ روح ہے، لطیفہ قلب سے ذکر اکثر مشائخ تعلیم فرماتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں نے ذکر کیا تو اس طرح کیا کہ پہلا اللہ لطیفہ روح پر کیا اور دوسرا اللہ لطیفہ قلب پر، اس طرح اللہ اللہ کہنے میں آج روح نے ذکر کیا، بال سفید ہونے کو آئے لیکن اس وقت سے قبل روح کے ذکر کا مزہ نہ ملا تھا، وہ مزہ ایسا ہے جو الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ اس غم سے جو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ میاں نے یہ نعمت دی کہ جا آج ہم تیری روح کو ذاکر بناتے ہیں۔ الفاظ اس مزے کی کیفیت کے بیان سے قاصر ہیں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر پوری کائنات کی سلطنت مجھے پیش کی جاوے اور کہا جاوے کہ یہ سلطنت لے لو اور یہ مزہ ہمیں دے دو، تو میں اس سلطنت پر ٹھوکر مار دوں گا، کیونکہ سلطنت بھی مخلوق ہے، اس کی لذتیں بھی مخلوق ہیں، اور ہمارا تعلق اس ذات سے ہے جو ان سلطنتوں کا خالق ہے. بس ظاہر ہے خالق کے تعلق سے جو مزہ ملے گا وہ تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگا. بس ظاہر ہے خالق کے تعلق سے جو مزہ ملے گا وہ تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگا. بس جب کوئی دشمن کھڑا ہو جائے تو یہ دعا کرو اللہم انصرنا علی اعدائنا، ہمارے دشمنوں پر ہمارے دشمنوں پر اپنی مدد بھیج دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا دیں گے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے دعا کر دی کہ اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے، فرمایا پھر نقصان ہو جاتا ہے. اور تفسیر میں نے درس قرآن میں جب سنایا تھا کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، لیکن بعد میں جا کر اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس معاملے کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان قرآن میں لکھا ہے کہ منافقین بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ کسی منافق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی نے بیان القرآن میں اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں فرمایا ہے، اس کا جواب دیا ہے اس سوال کا، کہ اللہ والوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا، ان کو ستانا، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، کوئی بھی معاملہ کرنا ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کو نہیں ستایا ہے، تم نے ہم کو ستایا ہے، تم نے ان کو گالیاں نہیں دی ہیں، تم نے ان پر طنز نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے اوپر طنز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیے ہوئے معاملے کو اپنے اوپر لیتے ہیں. اور پھر جب یہ دعا آ جائے کہ اللہم انصرنا علی اعدائنا، کہ ہمارے دشمنوں پر اپنی مدد بھیج دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا دیں گے انشاءاللہ. اگر دوست نہ بنا تو کم از کم اس کو بے ضرر کر دیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں ایسی فکر دے دیں گے کہ اسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ دشمنی کرے. دشمن کو اللہ تعالیٰ دعا سے یا دوست بنا دیتے ہیں یا پھر اسے ایسی فکروں میں مشغول کر دیتے ہیں کہ اس کو ضرر پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی، وہ اپنے ہی آٹے دال نمک میں لگ جاتا ہے. خدا چاہتا ہے تو جنگل کو منگل کر دیتا ہے، جیسا کہ ایڈمنٹن کے اس جنگل کو منگل بنا دیا. بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر اکیلے بھی بیٹھ جائیں تو وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، اگر صحرا میں ہیں پھر بھی چمن میں ہیں. اس فقیر کا شعر لکھتے جاؤ، اللہ نے اس فقیر کی زبان سے کیسے کیسے شعر جاری کر دیے. اللہ والوں کا یہ مقام ہے کیونکہ جب اس کے پاس خالق ہے تو سارے مخلوق کا مزہ اس کے پاس موجود ہے. بولیے جس نے مولا کائنات کو پا لیا وہ لیلہ کائنات کیا دونوں جہاں کے مزے مفت میں پا جاتا ہے. احادیث اللہم ارین الحق الی آخری اور ان نفسا لن تموت الی آخری کے رب سے ایک الہامی علم عظیم. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اگر یاد کر لیں، 100% یقین سے کہتا ہوں بغیر ولی اللہ ہوئے اللہ کی ولایت اور اس کی دوستی کا تاج آپ کی بندگی اور غلامی پر رکھے بغیر موت نہیں آ سکتی. اس کو میں ابھی ثابت کرتا ہوں. جسم کے رزق کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق خود اپنے کھانے والے کو تلاش کرتا ہے. دو بزرگ بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے. ایک بزرگ کو کشف ہوا کہ اس چاول پر میرا نام ہے. اتنے میں وہ سامنے والے بزرگ اس چاول کو کھا گئے. جب چاول کا دانہ منہ میں گیا تو ان کو تعجب ہوا کہ اس چاول پر تو میرا نام لکھا تھا، یہ میرا رزق اس کے منہ میں کیسے چلا گیا. فوراً ان کو اتنی زور سے چھینک آئی، وہ چاول نکلا اور ان کے منہ میں داخل ہو گیا. تب اس بزرگ نے کہا سبحان اللہ، واقعی رزق تلاش کرتا ہے اور کوئی جاندار جب تک اپنا مکمل رزق نہ کر لے موت نہیں آ سکتی. ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، لن نفی میں سخت تاکید ہے، یعنی ہرگز نہیں مر سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میری امت کو جسمانی رزق کی تکمیل کے بغیر موت نہیں آ سکتی. تو آپ کے ارشاد مبارک سے میں تمہارے لیے ایک روحانی رزق کا ڈش پیش کر رہا ہوں جس کی برکت سے بغیر ولی اللہ ہوئے اور بغیر رزق کے روحانی کی تکمیل کے تم کو موت نہیں آئے گی. لہذا پیاری دعا سیکھ لو، اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. دیکھیے عنوان بدل گیا، دونوں احادیث کے ملانے سے ایک علم عظیم عطا ہوا کہ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ رہے ہیں کہ بغیر مکمل فرما برداری اور بغیر مکمل گناہوں سے محفوظ ہوئے اور بغیر ولی اللہ بنے میری امت کی رحلت نہ ہو، اس سے پہلے میرا کوئی امتی نہ مرے. واہ کیا دعا ہے، سبحان اللہ. اللہم ارین الحق حقا، اے اللہ حق بات کو حق دکھا دے. بعض وقت آدمی حق بات نہیں دیکھتا، حق اس کو حق نظر نہیں آتا، باطل حق نظر آتا ہے. جیسے کنویں کی گہرائی میں کسی کو باغ نظر آئے اور وہ کود پڑے، اس لیے ہر غار میں مت دیکھو میرے پیارے یارے غاروں، تو اے اللہ حق کو حق دکھا دے. اب جب حق سامنے آ گیا اور اللہ نے دکھا بھی دیا، اب دوسری ایک ضرورت اور بھی ہے، حق پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی دے دے. کیونکہ انسان جب جہاز میں بیٹھتا ہے، پر ملتزم پر رونے والا، روزہ مبارک پر نعت شریف پڑھ کر زاروں قطار رونے والا، اس وقت حق سمجھتا ہے کہ ایروسس کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، پرائی بیٹیاں ہیں، نا اہلی کی وجہ سے اور قلت غیرت کی وجہ سے اس کے شوہروں نے ایروسس بنا دیا، غیر محرم مردوں کے سامنے ان کو ماسی بنا دیا، ان کا نام فضائی ماسیاں ہیں، یہ ہواؤں میں نوکری چاکری کرتی ہیں. یہ ماسیاں لپسٹک وغیرہ لگا کر جہاز کے مہمانوں اور پیسنجروں کو ڈش پیش کرتی ہیں. اس لیے جو اس قسم کے نظر باز ہیں اور مولا سے دور ہیں، وہ جہاز کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر 45 ڈگری دہنی طرف جھکے رہتے ہیں تاکہ جہاں سے وہ کچھ گزرے تو کچھ اعضا اس سے مس یعنی ٹچ ہو جائیں. لیکن ایسے نظر بازوں کو ایک اینٹی بایوٹک فیوچر پیش کرتا ہوں جس سے حسن کی گندگی کھل جائے گی اور حسن پرستی ناک کے راستے سے نکل جائے گی. مثلا کسی ایروسس کو گیسٹرک کی شکایت تھی، جب ایروسس کی بہت زور کی ہوا کھل گئی تو وہ 45 ڈگری سے 90 ڈگری پر آ گیا. اس کے بعد جب دوسری ہوا اسی کی ناک کے سامنے ٹارگیٹ بنا کر کھولی تو پھر 45 ڈگری مزید جھک گیا، اور پہلے دائیں طرف تھے 45 ڈگری، پھر 90 ڈگری سے بائیں طرف 45 ڈگری جھک گئے. جب تیسری ہوا کھولی تو سیٹ چھوڑ دی. ایسے سڑے ہوئے اور بدبودار جسموں پر مرنے والوں کے لیے آہ نکلتی ہے. حلال بیویاں مستثنا ہیں، ان سے خوب محبت کرو، کیونکہ اپنی بیویوں سے پیار کرنے سے مولا خوش ہوتا ہے. جبکہ حسین امرد ہو یا حسین عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہاں مولا غضبناک ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم ارین الحق حقا، اے اللہ حق کو حق دکھا دے. مگر ایسا نہ ہو کہ جملہ ہمارا نامکمل رہے، حق دیکھنے کے بعد ہم حق پر عمل نہ کریں، نفس و شیطان اپنی غلامی کے پنجرے میں ہمیں پکڑے ہوئے ہوں. لہذا ورزقنا اتباع، اور حق دکھانے کے بعد اے اللہ اس نعمت کی تکمیل فرما دے، کیونکہ صرف حق دیکھنے سے ابھی نعمت مکمل نہیں ہوئی، جب حق پر چلنے کی توفیق بھی ہو جائے، اتباع بھی نصیب ہو جائے، تو نعمت اولا کے لیے نعمت ثانیہ مکمل یعنی تکمیل کرنے والی ہے. ارین الحق کا تک ابھی نعمت کامل نہیں ہوئی، اللہ نے حق دکھا تو دیا، اس حق پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی عطا کر دے، جان کی بازی لگا دے. اس لیے ورزقنا اتباع، ہمیں اتباع حق کا رزق عطا فرما دے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفقنا نہیں فرمایا، ورزقنا فرمایا، اور اکثر دعائیں جیسے اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ اپنے محبوب اعمال کی توفیق دے، یا وفقنا ہے، مگر اس دعا میں وفقنا نہیں ہے، ورزقنا ہے، ہمیں حق کی اتباع اور حق پر چلنے کے لیے رزق کے روحانی مقدر فرما دے، اور جب جسمانی رزق کا حال یہ ہے کہ رزق ہمیں خود تلاش کرتا ہے، جب آپ ہمیں جینے کے لیے رزق دیتے ہیں تو ہمیں اللہ والے بننے کے لیے روحانی رزق کیوں نہیں دیں گے؟ جب روحانی رزق ہی ہمارا مقصد حیات ہے، روٹی تو ہمارے جینے کے لیے ہے مگر جینا آپ پر فدا ہونے کے لیے ہے، تو جب ہم مقصد حیات آپ سے مانگتے ہیں تو جب جینے کے لیے آپ روٹی دیتے ہیں تو جینے کا مقصد جو آپ پر فدا ہونا ہے وہ رزق روحانی آپ ہمیں ضرور دیں گے۔ ہمارے مانگنے کی یہ ادا اللہ کو پسند نہ ہوتی تو ادائے نبوت ہمیں یہ ادائے غلامی نہ سکھاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بندگی کی تکمیل کے یہ دعا سکھائی تاکہ اتباع حق ہمارا مقدر بن جائے کہ ان کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک روحانی رزق پا کر سراپا فرما بردار مکمل تابع دار نہ ہو جائیں اور اتباع حق ان کو 100% نصیب نہ ہو جائے۔ اے اللہ، میری کسی امتی کو موت ہی نہ آئے جب تک یہ رزق روحانی کی تکمیل نہ کر لے۔ اس کا خلاصہ حضرت والا یہ ہے اس مضمون کا کہ اللہم ارین الحق کا حق کا، اے اللہ میں حق کو حق دکھا دے، ورزقنا اتباع، اور اس حق کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے، اور انسان کو اس وقت تک موت نہ آئے گی حدیث شریف کے مطابق جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، تو اے اللہ حق کو حق دکھا دیجئے اور اس کی اتباع کو ہمارا رزق بنا لیجئے، اور موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رزق پورا نہ کر لیں۔ تو معلوم ہوا اس حدیث دونوں حدیثوں کو ملا کر حضرت والا یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک ہم حق پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ رزق جب تک مکمل نہیں ہوگا انسان کو موت نہ آئے گی۔ تو اے اللہ حق کی اتباع ہمارا رزق بنا دیجئے، جب تک ہم حق کی اتباع نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجئے۔ مولانا دیکھ لو یہ میرے مالک کے کرم کی دلیل ہے یا نہیں، اس مضمون کو بیان بھی کر چکا ہوں مگر آج مضمون بدل رہا ہے یا نہیں؟ مجھ کو یقین کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرمائی ہے، جو امتی اس کو پڑھے گا 100% ولی اللہ ہو کر مرے گا۔ جب تک وہ اتباع حق کا مکمل رزق نہیں پائے گا، مکمل متبع حق نہ ہو جائے، اور جب تک گناہوں کے چھوڑنے کی مکمل توفیق نہ ہو جائے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اب اس کے آگے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ وہ ارین الباطل باطلا، اور اے خدا ہمیں باطل کو باطل دکھا دے کہ یہ باطل ہے، یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس کام کا خبیث اور مکروہ ہونا ہم پر واضح کر دے، باطل کو باطل دکھا دے، اور ہر وہ چیز جو باطل ہو اور ہر وہ چیز باطل ہے جو رضائے الہی کے خلاف ہو، مرضی مولا کے خلاف ہر کام باطل ہے۔ لہذا وہ ارین الباطل باطلا، اور باطل کو ہمیں باطل دکھا دے، لیکن اے اللہ اگر باطل ہم نے دیکھ لیا مگر بچنے کی ہمت نہ ہوئی تو فائدہ کیا ہوا؟ نعمت کامل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس سے بچنے کی ہم کو ہمت اور توفیق نہ دیں۔ لہذا دوسرا جملہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت اولا کے لیے نعمت ثانیہ مکمل تکمیل کرنے والی بنایا تاکہ میری امت پر اس نعمت کی تکمیل ہو جائے کہ جب باطل کو باطل اور گناہ کو گناہ سمجھ لیں تو اللہ گناہ سے بچنے کا رزق مقدر کر دے تاکہ رزق ہمیں خود تلاش کر لے، چاہے ہم جس ماحول میں بھی ہوں، حرمین شریفین میں ہوں، جاپان میں ہوں، ہیترو ایئرپورٹ لندن میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن ہمیں نہ کوئی کالی دھوکہ دے سکے، نہ کوئی گوری دھوکہ دے سکے۔ نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا۔ یہ اختر کا شعر میڈ ان ساؤتھ افریقہ ہے۔ یہ دعا کر لو اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، جب یہ دعا حدیث شریف میں آئی ہے جس کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کو ملانا پڑتا ہے کہ بغیر رزق کھائے ہوئے اگر ایک چاول بھی باقی ہے تو موت نہیں آ سکتی۔ جب بندہ چاول کا ایک دانہ اور روٹی کے ایک ٹکڑے کا اپنا رزق مکمل کر لے گا تب اس کو موت آئے گی۔ ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اس کا اعلان ہے، کسی کو ہرگز موت نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنا رزق جسمانی مکمل نہ کر لیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے روحانی رزق بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو روحانی رزق کی دو قسمیں ہوئیں، پہلے رزق کا نام ہے رزق اتباع حق، اور دوسرے رزق کا نام ہے رزق اجتناب عن الباطل۔ رزق اتباع حق یہ ہے کہ حق پہ چلنے کا حوصلہ، ہمت اور ارادوں کی بلندیاں نصیب ہو جائیں. اور باطل سے بچنے کا رزق یہ ہے کہ اجتناب عن المعاصی یعنی تمام گناہوں سے بچنے کی ہمت ہو جائے کہ جان دے دوں گا مگر اللہ کو ناراض کر کے ایسے کمینہ پن اور بے غیرتی سے میں باز آیا. اے خدا ہم ایسی حیات سے پناہ چاہتے ہیں آپ کو ناراض کر کے ایک آشاریہ حرام لذت کو بھی اپنے دل میں لائے. اب اختر کا شعر سنو. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستوں ناراض ہوتا ہے. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. فرمایا قرآن میں جہاں آتا ہے رب تو علماء فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اور نام بھی دعا سکتا تھا لیکن رب کیوں فرمایا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ پالنے والا ہے. تو یہاں پر بھی رب جس نے ہمیں پالا ہے تو نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. دعائے سفر کی الہامی تشریح. دو مضمون ہو گئے ابھی ایک مضمون اور باقی ہے مگر دو تین منٹ میں بیان کروں گا. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. جب آپ موٹر پر بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. یہاں سبحان کی کیا ضرورت ہے اس میں کیا راز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ جانوروں پر جب سواری کرو تو کسی کو وسوسہ نہ ہے کہ جانور پر ظلم ہو رہا ہے. ایک گھوڑے پر اور دوسرا اونٹ پر بیٹھا چلا جا رہا ہے. جانور جانور پر سوار ہے انسان بھی جان والا اور یہ بھی جان والا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو رفع کیا کہ پاک اللہ اس عیب سے کسی مخلوق پر ظلم کرے. لہذا میں نے جائز کر دیا تو اب تم کیوں وسوسہ لاتے ہو؟ ہاں اگر تم تین من کے ہو تو دو من کی کمزور گھوڑی پر مت بیٹھو. دلی میں ایک بارات جا رہی تھی تین من کا دھولا تھا گھوڑی اس کے وزن کو سنبھال نہیں سکی. سسرال پہنچتے پہنچتے وہ گھوڑی بیٹھ گئی. سارے محلے میں شور مچ گیا کہ دھولا صاحب زمین بوس ہو گئے گھوڑی ان کے وزن کو برداشت نہ کر سکی. تو پہلے دیکھ لو تمہارے جانور میں کتنا تحمل ہے اور جانور پر بیٹھے بیٹھے باتیں بھی مت کرو. حدیث پاک میں ہے لا تجعلوا ظہور دوابکم منابر. اپنے جانوروں کی پشت کو ممبر مت بناؤ اتر کر بات کرو. بتائیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے کے لیے کتنی رعایت فرمائی ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا دین ہے. کوئی انسان ایسا قانون نہیں بنا سکتا جس میں جانوروں کی بھی اتنی رعایت ہو. اس کے بعد ہے سخر لنا ھذا یعنی اللہ نے بندوں کے لیے مسخر کیا ہے. یہ جو سائنسدانوں کو عقل ملی کہ موٹر کی بریک یہاں لگا دو یہاں پیر رکھ دو تو موٹر رک جائے گی وہاں پیر رکھ دو تو چل پڑے گی. میاں یہ ٹانگ کی اٹھان پٹانگ اوٹ پٹانگ نہیں ہے. یہ اللہ نے عقل دی ہے کہ بندوں کے لیے جاندار اور بے جان کو مسخر کر دیا ہے. انسان لوہے پر بیٹھے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں. انسان جاندار ہے مگر بے جان لوہے پر بیٹھا بیٹھا بھاگا جا رہا ہے. ہوائی جہاز پر بیٹھا اڑا جا رہا ہے. بتائیے لوہے میں جان ہے؟ ہوائی جہاز کے میٹیریل میں جان ہے جبکہ اس میں 300-400 حاجی بیٹھے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمارے لیے مسخر کیا اس لیے ان کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کا سخر لنا ہی کافی تھا ہم نے مسخر کیا. لیکن یہ جملہ ابھی کافی نہیں ہے. اعتراف کرو وما کننا لہو مقرنین. اعتراف کرو کہ ہم اس کو مسخر نہیں کر سکتے تھے. اس میں زیادہ بندگی ہے. اس میں اپنی طاقت کی نفی ہے. میری طاقت کے سامنے اپنی طاقت کی نفی کرو تب میری طاقت کا اعتراف تمہارے لیے مکمل عبادت ہو جائے گا. وما کننا لہو مقرنین ہم اس کو مسخر نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کا کرم ہے کہ اونٹ گھوڑے اور ہاتھی مسخر کر دیے. ایک انسان ہاتھی پر بیٹھا چلا جا رہا ہے اگر سونٹ سے اتار کر ایک پیر رکھ دے تو حضرت انسان کا کیا حل ہوگا؟ دیکھو مرسیڈیز اللہ نے دی ہے تو شکریہ ادا کرو. اکڑ کر ڈرائیونگ نہ کرو. موڑو ایسے نہیں کہ معلوم ہو کہ فرعون بے سامان بیٹھے ہوئے ہیں. تشکر غالب ہو جیسے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے فتح کے وقت میں اتنا جھک گئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ گئی. عظمت الہیہ کا انکشاف ہو گیا. اے اللہ آج تیری عظمت اور تیری قدرت کے صدقے میں مکہ شریف فتح ہو رہا ہے. کافروں کو بھی اعتراف کرنا پڑا، لہذا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اپنے رب کی طرف ہم کو جانا ہے، تم مسجد سے قیمتی نہیں بن سکتے، اپنی قیمت قیامت کے دن دیکھنا مولا کیا لگائے گا، غلاموں کی قیمت مالک لگاتا ہے، تم نے مسجد سے اپنی غلامی کی قیمت کیوں لگائی؟ مسجد پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض وقت انگریز کا کتا بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو کتا اشرف المخلوقات نہیں ہوا بلکہ کتے کا کتا ہی رہا، بولو بھائی مسجد پر اگر کتا جا رہا ہو تو وہ کوئی بڑی وی آئی پی شخصیت ہو جائے گا، کیا اس سے دعائیں کراؤ گے کہ حضرت آج آپ مسجد پر جا رہے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا نظر آ رہا ہے، ذرا دعا میں یاد رکھنا، تو مسجد پر کتا تو کتا ہی رہے گا، اور اگر گدھا بھی مسجد میں بیٹھا دو تو کیا انسان ہو جائے گا، بلکہ مسجد پر گدھے کا گدھا ہی رہے گا، اور ایک ولی اللہ کسی معمولی فوکس ویگن میں جا رہا ہے تو بڑے بڑے شیر مرد اس کو سلام کریں گے، بڑے بڑے مسجد والے اس معمولی ویگن اور سزوکی کو سلام کریں گے جس پر کوئی ولی اللہ جا رہا ہو، بس مضمون ختم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا کرو اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، دیکھو میں بیمار ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ آج بہت صحت محسوس کر رہا ہوں، اللہم لک الحمد ولک شکر، اے اللہ آپ کی ساری نعمتوں کا شکر ہے، کبھی بیماری سے احساس کمتری ہو جاتا ہے کہ شاید اب میں نہیں بچوں گا، وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، مگر پھر میرے سارے عالم کے دوستوں کی دعا لگ گئی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج مجھے کوئی کمزوری نہیں محسوس ہو رہی، ابتدا تا انتہا عالم شباب محسوس کر رہا ہوں، مگر روحانی شباب محسوس کر رہا ہوں جسمانی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، ہم سلامت رہیں تم سلامت رہو، ہم سلامت رہیں تم سلامت رہو، میری دنیا الفت سلامت رہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو مغفرت کا ذریعہ بنائے اور قیامت کے دن عرش کا سایہ دلا دے، یہ اللہ والی محبت ہم سب کو دونوں جہاں کی نعمتیں دے دے، دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے، اے اللہ آپ مالک دو جہاں ہیں، ہم آپ سے دونوں جہاں مانگتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی عزت و عافیت سے رکھیے اور ہر غم اور ہر پریشانی سے بچائیے، اور آخرت میں بھی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے، اور سب سے بڑی دولت یہ ہے آپ خوش ہو جائیں، اے خدا اگر ہمیں یقینی ذرائع سے معلوم ہو جائیں آپ خوش ہیں تو ظالم ہوں، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ اور مانگوں، ہماری منتہائے منزل یہ ہے آپ ہم سے خوش ہو جائیں، بولو بھائی اللہ جس سے خوش ہوگا کیا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ اسے تو جنت خود ہی مل جائے گی، اور جنت کس لیے مانگتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت عاشقان خداوند تعالیٰ کی رہائش ہے، جہاں ان کو جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ملے گی، یعنی دیدار خداوند تعالیٰ شانہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، میری صحت اور عمر کی برکت کی دعا جاری رکھیے۔ تیرہ ممالک میں 55 مقامات پر مجلس سنی گئی ہے، اور کانفرنس پر 4 مرد ہیں اور خواتین 200 ہیں۔ ایک صاحب نے اپنے والدین کے لیے اور جملہ مقاصد حسنہ کی دعا کا کہا ہے، یاسین گل میں بھائی نے کہا ہے کہ مکان فروخت ہو جائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، جو پڑھا اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو باتیں پڑھی ہیں اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے، اے اللہ اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ حق کو حق دکھا دیجئے اور اس کی اتباع ہمارا رزق بنا دیجئے، اور اے اللہ باطل کو باطل بنا دکھا دیجئے اور اس سے بچنے کو ہمارا رزق بنا دیجئے، اے اللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، خوب خوب دین کا کام لے لیجئے، اے اللہ عجم کی طرح عرب کی سرزمین پر کام لے لیجئے، عافیت کے ساتھ لے گئے عافیت کے ساتھ لے آئیے، اے اللہ مقبول عمرہ نصیب فرمائیے، اے اللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجئے، اے اللہ جن کو قرضہ ہے اے اللہ غیب سے خزانے برسا دیجئے، قرضے دور فرما دیجئے، اے اللہ جس کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائیے، جو حاجات ہوں جائز حاجات ان کو پورا فرما لیجئے، اے اللہ حضرت والی صدام برکات جو مسجد بنوا رہے ہیں اور جو غرفہ تعمیر ہو رہا ہے، اے اللہ غیب سے خزانے برسا دیجئے، جلد سے جلد دونوں کی تعمیر مکمل کروا لیجئے، اے اللہ جلد سے جلد دونوں کی تعمیر مکمل کروا لیجئے، وقت میں برکت ڈال دیجئے، اے اللہ ہمیں اس جگہ کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، اے اللہ دشمنوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کی نظر سے حفاظت فرما لیجئے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انشاءاللہ یہاں کے 11 بجے مکہ المکرمہ سے براہ راست بیان نشر ہوگا، تو جن کے پاس وقت ہو وہ یہاں حاضر ہو سکتے ہیں. بچوں کو ٹافیاں دے دیں.